اگر کوئی شخص تعصب سے الگ ہو کر اور پاک طبیعت لے کر ہمارے ان دلائل کو بإیمان نظر دیکھے گا، وہ نہ صرف یہی دلائل بلکہ دلائل پر دلائل معلوم کرے گا اور ثبوت پر ثبوت اسے نظر آئے گا۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، ان کو بڑی دقتیں پیش آئی ہیں اور ان کا دل ہر وقت انہیں جتلا رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ زمانہ آ گیا اور بہت سا حصہ اس میں سے گزر بھی گیا۔ پھر اس وقت مسیح موعود کے ظہور سے انکار گویا خدا اور اس کے رسول کے فرمودے سے انکار ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آفتیں برپا ہیں جن کا برپا ہونا مسیح موعود کے ظہور کے لیے ایک پختہ اور قطعی علامت ٹھہرایا گیا تھا؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کسوف خسوف رمضان پر بھی کئی سال گزر گئے، جو دار قطنی میں امام باقر سے مہدی موعود کا نشان قرار دیا گیا تھا اور اس کا معجزہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ نشان مہدی موعود یعنی خسوف خسوف ماہ رمضان میں فتاوی ابن حجر میں لکھا گیا تھا، جو حنفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے۔ پھر کیا وجہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہو گئے اور آسمان کے بھی، مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا؟ کیا ارتداد کی وبا پھوٹ نہیں پڑی؟ کیا اب تک کئی لاکھ آدمی تومئے نہنگ مخلوق پرستی نہیں ہو چکا؟ کیا عیسائیت آگ کے طوفان کی طرح بہت سے گھروں کو کھا نہیں گئی؟ پس کیا اب تک وہ وقت نہیں پہنچا کہ خدا کی نظر گمگشتہ انسانوں کو رحم کی نظر سے دیکھے اور صلیبی حملوں کی کثر میں مشغول ہو؟ کیا اسی غرض سے چودھویں صدی کے سر کی انتظار نہیں تھی؟ سچ کہو، عام مسلمانوں کا کانشنس بموجب قول مشہور زبان خلق نقارۂ خدا چودھویں صدی کی نسبت کیا بول رہا تھا؟ تو بھائیو آؤ خدا سے سلو کرو، سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی سماوی حوادث سے ڈرا رہا ہے، زمین بیماریوں سے انذار کر رہی ہے، مبارک وہ جو سمجھ۔ اور یہ عذر جس کو ہمارے کوتاہ اندیش علماء بار بار پیش کیا کرتے ہیں کہ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا اور منارہ دمشقی کے قریب اترنا ضروری ہے، یہ ان دلائل اور نشانوں اور ثابت شدہ واقعات کے مقابل پر جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں، ایسی فضول بات اور کچا خیال ہے جس پر ایک عقل مند نہایت افسوس کے ساتھ تعجب کرے گا۔ افسوس ان لوگوں کو اب تک یہ خیال نہیں آیا کہ ایسی عبارتیں جو محکمات اور بینات کے مقابل میں پڑے ہیں واجب التاویل ہیں۔ کیا خدا کا کلام نعوذ باللہ اختلافات اور تناقضات کا مجموعہ ہے؟ بلکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہے تو ایسی عبارتوں کے جس طور سے چاہو معنی کر سکتے ہو، پھر کیا ضرور کہ ان حدیثوں کے ایسے معنی کیے جائیں جو ثابت شدہ نشانوں اور بینات کے مقابل پر پڑیں۔ قرآن شریف میں آیت قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ الطلاق 11 و 12 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل ہی لکھا گیا ہے، مگر کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ سو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور تناقض کو درمیان سے اٹھاؤ۔ ایسی عبارتوں کی بہت سادہ طور پر توجیہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود دمشق کے مشرقی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا۔ اس میں کیا شک ہے کہ قادیان دمشق کی مشرقی طرف ہے، اور ایسے ہی کئی اور توجیہیں ہو سکتی ہیں جو واقعات ثابت شدہ کے منافی نہیں ہیں۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ بعض اقوال صحابہ میں نزول کے ساتھ علاقہ لفظ آیا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف کے لیے مستعمل ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس حالت میں استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن میں یہ محاورہ آ گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں استعارے کے طور پر مسیح موعود کے نزول کے ساتھ علاقہ لفظ ملانا کون سی غیر محل بات ہے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ؟ اور جس حالت میں قرآن شریف سے قطعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، اور صحیح بخاری میں ان آیات کے معنی بھی وفات دینا ہی بیان کیا ہے، اور بڑے بڑے اماموں جیسے امام مالک اور ابن حزم کا بھی یہی مذہب ہے، تو پھر کیوں اسلام کے عقائد میں ناحق تفرقہ اور تناقض پیدا کیا جاتا ہے؟ ہمارے مخالف اس کا جواب بجز دھوکہ اور خیانت کی باتوں کے کچھ بھی نہیں دے سکتے، غایت کار کہتے ہیں کہ بخاری میں جو یہ حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانے میں اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دی اور فرمایا کما قال العبد الصالح، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوت نہیں ہوئے، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں فرق چاہیے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کس قدر مکر اور دجل ہے کہ یہ لوگ استعمال میں لا رہے ہیں۔ عقل مند سوچیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کسی قدر فرق تو ضرور ہوتا ہے، مگر کیا یہ فرق کہ ایک زندہ ہو اور دوسرا مردہ، مردے کو زندہ سے کیا مشابہت ہے اور زندہ کو مردے سے کیا مناسبت؟ بلکہ علم معانی میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ اصل امر میں مشبہ اور مشبہ بہی اشتراک رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی مانند ہے تو زید اور شیر دونوں مشبہ اور مشبہ بہی ٹھہریں گے، لیکن اس تشبیہ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوگی کہ زید بزدل ہے اور شیر شجاع ہے، بلکہ اصل امر جو شجاعت ہے دونوں کا اس میں اشتراک ہوگا، اور صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ ایک درندے کی شجاعت ہے اور یہ ایک انسان کی شجاعت، مگر نفس امر شجاعت دونوں میں پایا جائے گا۔ یا مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو اس سے ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ مفہوم صلات کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ غیر اس مفہوم کا ہے جو حضرت ابراہیم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا خیال کرنا تو سراسر حماقت ہے۔ بس اسی طرح یہ بھی حماقت ہے کہ آیت فلما توفیتنی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے آن جناب کی وفات مراد لی جائے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اسی آیت کو منسوب کریں تو ان کی حیات مراد لی جائے، تو یہ تشبیہ کیوں کر ٹھہری؟ یہ دونوں امر تو ایک دوسرے کے ضد واقع ہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ تشبیہ میں مخالفت اور منافات تلاش کی جائے۔ ہاں، جس فرق کا مشبہ بہی میں باوجود اشتراک امر مشابہت کے ہونا ضروری ہے، اس جگہ وہ فرق اس طرح پر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی پرستش ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد بعض لوگ اسلام کی سنتوں اور راہوں پر قائم نہ رہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اس اختلاف سے جو دو امتوں کی ضلالت میں پایا جاتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہی کا فرق ظاہر ہو گیا، اور یہی ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہی ایک دوسرے کے نقیض ہوں، جیسے مردہ اور زندہ اور بزدل اور شجاع۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولوی لوگ باوجود عقل رکھنے کے محض غلطی کی وجہ سے ایسی ایسی بیہودہ باتیں منہ پر لاتے ہیں، بلکہ آمدن ان کا یہ ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے قبول کرنے سے محروم رکھیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے عوام میں یہ باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ مہدی موعود کی بڑی بھاری نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن میں بجائے خون کے دودھ ہوگا۔ اس افتراء کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مہدی موعود کو قتل نہ کرو اور اس کی رگوں میں سے دودھ نہ نکلے، اس کا سچا ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عوام میں مشہور ہے کہ انگریز جو چیچک کا ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ٹیکہ نہیں بلکہ مہدی کی تلاش کر رہے ہیں، اور آزماتے ہیں کہ جس کے بدن سے بجائے خون کے دودھ نکلے گا بس وہی مہدی ہے، اس کو پکڑ لو۔ حالانکہ اس گورنمنٹ دانش مند کو ان واحیات باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں، کوئی مہدی ہو یا مسیح ہو اس سے ان کو کچھ غرض واسطہ نہیں، جب تک کہ وہ بغاوت کے خیالات پھیلانے سے امور سلطنت میں خلل انداز نہ ہو اور مفسدہ پردازی نہ کرے۔ غرض ان لوگوں نے ایسی ہی اباطیل اور اکاذیب شائع کر کے بجائے علم اور حکمت کے حمق اور جہالت کو اسلام میں پھیلایا ہے۔ کوئی ان لوگوں کو نہیں پوچھتا کہ اے نیک بختو، اب تو حضرت مسیح کے دنیا سے جانے پر 2000 برس بھی ہونے لگے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو 1300 برس گزر کر 14ویں صدی میں سے بھی 14 برس گزر گئے، کیا اب تک مسیح موعود اور مہدی موعود کی پیشگوئیاں آگے ہی آگے چلی جاتی ہیں؟ مولویوں کی اس حاسدانہ تکذیب اور تکفیر نے جو ہماری نسبت کی گئی اس امر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ در حقیقت تقویٰ اور خدا ترسی سے خالی تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ متقی کو ہرگز ضائع نہیں کرتا اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ ایک بڑے افسوس کے لائق ذکر یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر وبا کا اثر اپنے ساتھ لے کر اوروں کو بھی اندیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، اسی طرح ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے۔ ایک شخص بہت سے اسباب حقد اور کینے کی وجہ سے تکفیر اور تقریب اور سب اور شتم پر آمادہ ہوتا ہے، اور دوسرا آنکھ بند کر کے اس کی باتیں سنتا اور اس کی اکاذیب سے متاثر ہو کر ایسا ہی ایک زہردار جاندار بن جاتا ہے جیسا کہ پہلا شخص تھا، اور اس طرح ایک وبا کی طرح ایک سے دوسرے تک یہ مرض پہنچتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے تمام ایمان اور تقوی کو الوداع کہہ کر شخص مفسد کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل دریافت کیا گیا ہے کہ مادہ وبائے طاعون دراصل کیڑے ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر پیروں کے ذریعے سے انسان کے خون سے ملتے ہیں، ایسا ہی سچائی سے اعراض کرنے کی وبا جو آج کل پھیل رہی ہے اس کا موجب بھی کیڑے ہی معلوم ہوتے ہیں، جو مختلف ناموں حسد یا حمق یا تعصب یا کبر سے موسوم ہو سکتے ہیں۔ جس قدر اسلام میں عیسائی مذہب کے باطل عقیدوں نے دخل پایا ہے وہ دخل بھی در حقیقت انہی وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی فساد ترک تقوی اور جہل اور نادانی کا اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بوجہ مناسبت سوری طبائع فاسدہ ایسے عقائد اور طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھیں، کیونکہ ہر ایک شخص کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے مقابل پر تقوی کو ضائع کیا اور راستی سے دشمنی کی وہ نہایت خطرناک حالت میں ہیں، اور اگر وہ اس بدسیرت میں اور بھی ترقی کریں اور رفتہ رفتہ کھلے کھلے طور پر قرآن شریف سے منہ پھیر لیں تو ان سے کیا تعجب ہے۔ حالات موجودہ سخت خوف میں ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ زیرکی جو زمانے کے مناسب حال ان لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی وہ ان کو چھو بھی نہیں گئی۔ آج تک یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ان موٹے اور خائنانہ اعتراضات کا جواب دے سکیں جو پادریوں کی طرف سے ہوتے ہیں، حالانکہ پادریوں کے اعتراض ایسے بیہودہ ہیں کہ وہ بظاہر کیسے ہی ملمع کر کے دکھلائے جائیں لیکن اگر پردہ اٹھا کر دیکھو تو بالکل کمزور اور ہنسی کے لائق ہیں۔ یہ لوگ یعنی عیسائی علوم عربیہ اور ہماری کتب دینیہ سے سخت غافل، سخت بے خبر اور قابل شرم باتیں پیش کرتے ہیں۔ تاہم ان مولویوں کی حالت پر افسوس جو ہمیں تو کافر اور کاذب قرار دے لیکن جو واقعی طور پر ان کو خدمت دینی کرنی چاہیے تھی نہ وہ خدمت کرتے ہیں اور نہ اس لائق ہیں کہ کر سکیں۔ افسوس نہیں سوچتے کہ ایسے دعوے پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے روح سے ایک دن ضرور ہی واقع ہونے والا تھا، اس قدر تکذیب کا زور دینا پرہیزگاری کی شان سے بہت ہی بعید تھا۔ پھر جس حالت میں وہ دعویٰ مجرد دعویٰ ہی نہ تھا، اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی شہادتیں تھیں، اس کے ساتھ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شہادتیں تھیں، اس کے ساتھ آسمانی نشان تھے، اس کے ساتھ صدی کا سر بھی تھا، اس کے ساتھ علامات قرار دادا کا وقوع تھا، یہ شتاب کاریاں کب مناسب تھیں؟ اے زود رنج اور بد اخلاقی اور بد ذنی میں غرق ہونے والو، وہ پیشگوئی جو بڑے شد و مد سے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور خود اس کا وقت بھی مقرر فرما دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس شخص کو قبول کرو، تو کیا ایسا دعویٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بنا پر اور عین وقت پر تھا، جس میں اس پیشگوئی کی تصدیق تھی، ایسی چیز تھی کہ ایک معمولی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور اس سے بے پرواہی ظاہر کی جائے؟ یہ بات کوئی نئی نہ تھی کہ آنے والا خواہ محدث ہو یا رسول یا نبی، خدا تعالیٰ کی کسی کتاب یا احادیث کے وہ معنی کرے جو اس قوم نے نہیں کیے جن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا، یہودیوں نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے یہ معنی کیے کہ در حقیقت وہی یعنی ایلیا ہی دوبارہ آ جائے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیتوں کے یہ معنی نہ کیے بلکہ دوبارہ آنے کو استعارہ اور مجاز قرار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود نے توریت کے بعض مقامات کے یہ معنی کیے کہ آخری نبی جو ان کو غیر حکومتوں سے چھڑائے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی کیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے۔ ایسا ہی اس وقت میں ہوا، اور اس شخص جو ذرہ عقل اور فہم سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ جو بعض مقامات قرآن شریف مثلا وفات یا حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور دوسرے امور جو ہمارے اور مخالف علماء میں متنازع فی ہیں، ان میں ہماری طرف سے کیسے شافی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور کیسے کامل طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ثبوت دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس بحث میں نہ پڑے تو اس کو اس مختصر سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا مسیح موعود کا فہم زیادہ قابل اعتبار ہے یا اس کے مخالفوں کا فہم۔ فرض کرو کہ مخالف علماؤں کی آرزوؤں کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آسمان سے نازل ہوئے، اور کئی مقامات قرآن اور حدیث میں علماء سے ان کا جھگڑا ہے، جیسا کہ مجدد الف ثانی صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے بھی ہیں کہ ضرور مسیح موعود کا بعض مسائل میں علماء وقت سے اختلاف ہوگا اور سخت نزاع واقع ہوگی اور قریب ہوگا کہ علماء ان پر حملہ کریں، تو میں آپ صاحبوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کس کا فہم صحیح سمجھا جائے گا اور تقوی کا طریق کیا ہوگا؟ کیا اس مسیحیت کے مدعی کا فہم لائے کے ترجیح اور تقدیم ہوگا یا علماء مخالف کا فہم؟ اگر کہو کہ علماء کا فہم تو یہ امر تو ببداحت واضح البطلان ہے، اور اگر کہو کہ مسیحیت کے مدعی کا فہم تو پھر تمام منقولی بحثیں ختم ہو گئیں۔ اس صورت میں تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود جو کچھ قرآن اور حدیث کے معنی کرے وہی ٹھیک ہیں۔ نوٹ، اصل بات یہ ہے کہ مسیحیت یا نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے والا اگر در حقیقت سچا ہے تو یہ امر ضروری ہے کہ اس کا فہم اور درایت اور لوگوں سے بڑھ کر ہو، تو اس صورت میں اس میں اور اس کے غیر میں کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض جگہ اختلاف واقع ہونا ضروری ہے، سو ایسے اختلاف کی بنا پر واویلا مچانا محرومی اور بدنصیبی کی نشانی ہے۔ منہ، اور پھر جبکہ آثار میں یہ خبر موجود ہے اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی جیسا بزرگوار بھی شہادت دیتا ہے کہ مسیح موعود سے ضرور علماء کا اختلاف ہوگا، حتیٰ کہ آمادہ فساد ہو جائیں گے، پھر اس جھگڑے کو ذہن میں رکھ کر یہ شہادت دینی ضروری ہے کہ ایسے اختلاف کے وقت مسیح موعود حق پر ہوگا اور اس کا فہم سند پکڑنے کے لائق ہوگا، اور اس کے مقابل پر جو دوسروں نے سمجھا ہے وہ رد کرنے کے لائق ہوگا۔ تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب پہلی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی تو اس میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ یہود اس مسیح موعود سے بعض مسائل میں اختلاف اور جھگڑا کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بڑا جھگڑا یہود نے یہ کیا کہ ایلیا دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، اور لکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا دوبارہ دنیا میں نہ آوے مسیح موعود نہیں آوے گا، پھر یہ شخص کیوں کر آ گیا؟ اس وقت نیک دل انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص یعنی عیسیٰ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ نشان دکھلاتا ہے، اس لیے اس کا فہم مقدم اور قبول کے لائق ہے، اور دوسرے جاہل لوگ مولویوں سے متفق ہو گئے، اور آثار میں تھا کہ اسلام میں جو مسیح موعود آئے گا اس کے ساتھ بھی علماء بعض مسائل میں جھگڑا کریں گے اور قریب ہوگا کہ اس پر حملہ کریں، تو وہی جھگڑا اور اسی رنگ میں اب بھی شروع ہو گیا، مگر یہ جھگڑا ایسے شخص کے ساتھ کرنا کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نشان دکھلاتا ہے سراسر نادانی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اول تو یہ مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود کے ساتھ ضرور جھگڑا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس وقت مسیح موعود کا فہم اعتبار کے لائق ہوگا نہ کہ دوسروں کا فہم، کیونکہ وہ خدا کے فرشتادے کا فہم ہے۔ ہاں اگر یہ شک ہو کہ شاید یہ شخص مسیح موعود نہیں ہے تو اس کو اس طرح پرکھنا چاہیے جیسا کہ سچے نبیوں کو نیک نیتی کے ساتھ پرکھا گیا، مگر قرآن اور حدیث کی تفسیر کے وقت بہرحال مسیح موعود کا قول قابل قبول ہوگا۔